السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلائے اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے، آمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہدایت کی راہ دکھائی، اور درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ سوالات کے ذریعے بات کو زیادہ سمجھتا ہے، اور قرآن نے سوالات کے انداز میں بتایا ہے، سکھایا ہے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالات اور پھر ان کا جواب قرآن کی صورت میں نازل فرما دیتا. چونکہ یہ بہت مؤثر ہے، الحمدللہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے متعدد مواقع دیے. حافظہ اور معلمہ ہونے کی حیثیت سے ہر بار پڑھتے پڑھاتے ہوئے میں نے قرآن کے مختلف نکات اور گہرے معنی سمجھے، اور مجھے کئی سوالات کے جوابات ملے، خاص طور پر وہ سوالات جو امت میں فرقہ واریت کی وجہ بنے ہوئے ہیں. ہر بار پڑھاتے ہوئے، کورس مکمل کرتے ہوئے، میں ان پوائنٹس کو جمع کرتی گئی، لکھتی گئی، اور اس طرح میرے پاس ایک ذخیرہ جمع ہو گیا جو مختصر ہے، مؤثر ہے، سوال جواب کی شکل میں ہے، کتابی صورت میں اس وقت آپ کے سامنے ہے. ہم ہر روز انشاءاللہ ایک پارہ دہرائیں گے تاکہ 30 کلاسز میں ہمارا ایک دورہ مکمل ہو سکے. آپ اسے دورہ قرآن سوال جواب بھی کہہ سکتے ہیں، فہم قرآن بی اسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ دی قرآن اے کوسچن آنسر اپروچ. انشاءاللہ میں اپنی اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے، اپنے محسنین، معاونین، والدین کے لیے کہ جن کی دعاؤں اور محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس کے قرآن کے لیے کچھ لکھ سکیں، کچھ پڑھ سکیں، کچھ کر سکیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. آلدو کہ میں نے پوری کوشش کی کہ سوال کا جواب قرآن کی آیت سے، صحیح حدیث سے دیا جائے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کہیں کوئی نقص، کمی، کوتاہی رہ گئی تو سب سے پہلے میں اپنے رب سے معافی کی طلبگار ہوں، اور پڑھنے سننے والوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جو بھی کمی محسوس کریں دلیل کے ساتھ ضرور انفارم کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کر دی جائے. واللہ الموفق، جزاکم اللہ. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ کہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوگی یا آپ نے پی ڈی ایف اوپن کیا ہوگا جو میں نے آپ کو شیئر کر دیا تھا. کوسچن ون دورہ قرآن کے حوالے سے ہے. آپ سنتے ہیں رمضان میں دورہ دورہ، یہ دورہ ہے کیا اور اس کا آغاز کیا واقعی ثابت ہے؟ کوسچن نمبر ون، دورہ قرآن کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ جواب ہے، ہر سال جبریل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ حصے کا باقاعدہ دور کرتے. اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو جتنا نازل ہو چکا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کا دور کرتے تھے. صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، ان جبریل علیہ السلام کان یعارض النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن فی کل عام مرہ فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين. جبریل امین ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ سننا، سنانا، اور اس طریقے سے کچھ عرصے میں اسے مکمل کرنا، یہی دور اور یہی دورہ ہے، دورہ قرآن. الحمدللہ اب اس سوال جواب کے ذریعے سے ایک انٹرسٹنگ وے میں موقع مل رہا ہے، الحمدللہ. کوسچن ٹو ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کوسچن ہے نا، یہ ترتیب کے حساب سے آ رہے ہیں. جس طرح آیات کی ترتیب ہے، ہر ہر وہ آیت جس سے کوئی اہم مسئلہ نکل رہا ہے، کوئی علمی نقطہ، کوئی فضیلت، تو اسی حساب سے شیئر کی گئی ہے. کوسچن نمبر ٹو، سورہ فاتحہ کی فضیلت. صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب الصلاة، سورة الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد، السبع المثاني، القرآن العظيم، أم القرآن، أم الكتاب، آیا ہے اسماء کی کثرت، یعنی اتنے سارے نام سورت کے معانی اور مطالب کی کثرت کی دلیل ہے، یعنی اس سے ہی اس کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، خود اندازہ کریں۔ سورت کے فضائل میں جو احادیث ہیں ان میں مسلم کے حوالے سے ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی، یعنی پڑھ کر دعا مانگنا اور ان کے ذریعے سے سوال کرنا، یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ دعا کی قبولیت ہے۔ اسی طرح آپ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو رب العالمین کا مطلب کیا ہے، یہ کوسچن نمبر 3 ہے۔ جہان کو عالم کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی مخلوق ہو اس کے ذریعے سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے، اسی لیے جہان کو عالم کہا جاتا ہے، عالم نہیں۔ عالم تو علم رکھنے والا، جاننے والا ہوتا ہے نا، یہ عالم ہے۔ جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق ہو اس کے ذریعے سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والا موجود ہے۔ العالمین یہ جمع ہے، جمع اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے، مثلا عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم جماد، عالم ارض اور عالم سما، پھر ان میں سے بھی ہر ایک کے کئی عالم ہیں۔ مثلا انسانوں میں ہر جنس، ہر زبان اور ہر علاقے والوں کا الگ جہان ہے، غرض اتنے بے حساب جہاں ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے سورہ المدثر میں فرمایا، وما يعلم جنود ربك الا هو، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ہے رب العالمین، یعنی جہانوں کا رب۔ یا ایک اور بھی تصحیح کر لیں کہ جب عام طور پر اس کا کہتے ہیں نا کہ دو جہانوں کا رب، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جہان صرف دو تو نہیں ہے، تو بے شمار ہیں۔ جہانوں کا رب، یہ دو جہاں نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ ویسے آپ دنیا آخرت کو جمع کرتے ہوئے دو جہاں کہیں الگ ہے، لیکن ایکچوئل اب سمجھیں تو یہ جملہ درست نہیں ہے، کیونکہ جہاں صرف دو ہیں ہی نہیں، بے شمار جہاں ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اور ہر جند، ہر لشکر یہ ایک الگ جہان ہے، بلکہ اس میں کئی جہاں ہیں۔ کوسچن نمبر 4، سورہ فاتحہ کا خلاصہ کون سی آیت ہے؟ اچھا، ویسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے، البتہ اگر آپ کہیں کہ پوری سورت کی ترجمانی کون سی آیت کرتی ہے، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے، اور وہ ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی قوت اور طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل اور اعتماد کا اقرار اظہار کرتا ہے، اور یہی بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، پورے قرآن کا پیغام ہے۔ کوسچن نمبر 5، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ المغضوب اور الضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال، یہود مغضوب علیہم اور نصارہ گمراہ ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، ظاہر ہے کہ یہود نے تحریف کی، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی بہت نافرمانیاں کی، حرام کو حلال اور سود کو جائز، اور اللہ کے قوانین کو چھوڑ دیا۔ غریب کوئی ظلم کرتا تو شامت آ جاتی، پکڑا جاتا، امیر ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا، جبکہ نصارہ نے تو عیسیٰ کو ابن اللہ قرار دے دیا۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی۔ اچھا، یہ عدی بن حاتم یہ وہی ہیں جو عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے، جی یہ وہی عدی بن حاتم، یہ مسلمان ہوئے، ابتدا میں عیسائی تھے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، جلیل القدر صحابی بنے۔ رہا اس کا باپ، تو وہ دور جاہلیت کا مشہور عرب سردار اور سخی انسان تھا، اسلام قبول کرنے کا موقع نہ ملا، اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ البتہ اس کی سخاوت، مہمان نوازی اور اخلاق عرب میں ضرب المثل تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کتنی صورتوں کے علم رکھنے کو نبوی بشارت ہے کہ وہ عالم ہے؟ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ سے سورہ التوبہ تک حصہ، اس سے متعلق حدیث ہے، سورۃ البقرہ سے سورہ التوبہ تک ان سات صورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ السبع الاول فہو حبرن، جس نے یہ پہلی سات صورتیں حاصل کر لیں بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اور محدثین اس کا آغاز سورۃ البقرہ سے کرتے ہیں کہ یہاں سے پہلی سات صورتیں، یعنی سورہ بقرہ سے سورہ التوبہ تک، یہ حصہ اہم ترین ہے۔ کوسچن نمبر 7، کیا حروف مقطعات پر نام رکھنا جائز ہے؟ جیسے سورۃ البقرہ کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم۔ اور قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، یہی سمجھ لیں، کیا حروف مقطعات پر نام رکھنا جائز ہے؟ کیا واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں؟ جیسے طٰہٰ نام رکھا جاتا ہے، یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اسی طرح لوح قرآنی حروف مقطعات کے بنائے جاتے ہیں اور ان کو لٹکایا جاتا ہے، کیا یہ سب درست ہے؟ فرقہ واریت میں پڑے بغیر اگر ان کا معانی ہی دیکھ لیں تو جواب مل جائے۔ مقطعات کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس بنا پر کوئی قطعی بات نہیں کی جا سکتی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سو نہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور نہ ہی یہ کسی کا نام رکھنا درست ہے، کیونکہ ان کا معنی ہی معلوم نہیں، اللہ جانے جہنم کے، جنت کے، مثبت منفی، کیا کس چیز سے متعلق، تو نام رکھنا درست نہیں ہے، نہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ کوسچن نمبر 8، سورۃ البقرہ کے دوسرے نام کون سے ہیں؟ الزہراوین، تثنیہ کا صیغہ، دو جگمگانے والی صورتیں، یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں مسلم کی حدیث ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں، جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن، یعنی قرآن کا کوہان قرار دیا، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، اور اونٹ کی کوہان سے تشبیہ اس لیے دی کیونکہ وہ اس کا بلند ترین حصہ ہے، تو سنام اعلیٰ اشرف کے معنی میں، سنام القرآن۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ کوسچن نمبر 9، آپ نے پڑھا نا آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس میں آدم علیہ السلام نے توبہ کس کے صدقے سے مانگی؟ لوگوں میں بہت الٹی سیدھی باتیں مشہور ہیں، کوئی کس دعا کا کہتا ہے، کوئی کس دعا کا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کس کے صدقے سے مانگی؟ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ ہے، تو اس سے متعلق یہاں پھر یہ سوال آیا ہے، اور وہ دعا سورۃ الاعراف آیت 23 میں ہے، ان کلمات سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رہا وہ جو مستدرک حاکم میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، تو ان کی توبہ قبول ہوئی، مگر امام ذہبی نے، محدث ہیں، محقق ہیں، اسے موضوع یعنی من گھڑت کہا ہے۔ اب یہاں رکیں، ذرا دیکھیں محدثین ایسی روایات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ان کو جھوٹ بتا سکیں، اس لیے لاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ روایت لکھ دی جاتی ہے، مسئلہ نکال لیا جاتا ہے، اور کتاب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، اور جو اس کی متعلق تحقیق اور حکم ہوتا ہے اسے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ پھر یوں لوگوں میں لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر فرقہ واریت پھیلتی ہے اور بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ اس روایت کے راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے متعلق خود امام حاکم نے اپنی کتاب المدخل الی الصحیح، یعنی صحیح کی طرف داخل ہونے والی چیز، صحیح کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب، اس میں فرمایا کہ وہ اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے، یعنی اس کا کام یہی تھا کہ اس کا باپ اور یہ دونوں مل کے جھوٹی روایات گھڑتے اور پھیلاتے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی ہے، یہ روایت بھی اس نے اپنے باپ سے بیان کی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن و حدیث میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں سب میں براہ راست اللہ سے مانگنا سکھایا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کا واسطہ وسیلہ نہیں بتایا گیا۔ سورہ مائدہ 35 دیکھ لیں، بنی اسرائیل 57 دیکھ لیں، تو یہ تو ایک اس اصول کے بھی خلاف ہے جو وسیلہ کے نام پر غیر شرعی وسیلہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 10 ہے، آپ دیکھیں کہ اس پارے میں بھی پہلا پارا اور آگے بھی جگہ جگہ آپ کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نظر آئے گا، تو اس سے متعلق ہے کہ خوف اور حزن میں فرق واضح کریں۔ فلا خوف علیہم، سورہ بقرہ آیت 35، خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو، اور ولا ہم یحزنون حزن ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں، یعنی خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور حزن ماضی کے غم پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو، نیکوکاروں کو جو بشارت دیں گے کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم، یعنی نہ آئندہ کا، سزا کا کوئی خوف، نعمتوں کے چھن جانے کا، جنت سے نکل جانے کا کوئی خوف، نہ ماضی کا کوئی ریگریٹ کہ ہم نے وہ مزے کیوں چھوڑ دیے، ہم نے دنیا میں پکے گھر کیوں نہ بنائے، ہم دنیا میں لوگوں سے آگے اونچے کیوں نہ ہوئے، ایسا کوئی ریگریٹ، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ، کوئی جدائی، کوئی محرومی دنیا کی یاد نہیں آئے گی۔ کوسچن نمبر 11 ہے، بنی اسرائیل اس کا معنی کیا ہے، اسرائیل کا معنی کیا ہے اور بنی اسرائیل کون ہیں، یہ سوال ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، یعقوب علیہ السلام کا لقب، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی بنو اولاد کو کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب۔ بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جنہیں نبوت ملی، یہ پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر کیسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کو مختلف اقوام کی طرف بھیجا جاتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کی دلیل سورہ الصف میں آئے گی، آیت 6 میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا، یا بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ کوسچن نمبر 12، آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ذکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا انجام بھی ذکر ہوا ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین انہیں کہا گیا، تو اس سے متعلق سوال ہے، بنی اسرائیل کے جو بندر بنائے گئے تھے کیا موجودہ بندر وہی ہیں؟ اس کا جواب صحیح حدیث سے ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندروں کے بارے میں بات چیت ہوئی، منکیز اور خنزیر پگ کا بھی ذکر کیا گیا کہ مسخ ہو کر بنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسخ ہونے والوں کی نہ نسل بنائی ہے نہ اولاد۔ دیکھیں نا، اولاد کا کیا قصور کہ وہ پیدائشی بندر خنزیر ہوں جبکہ وہ انسانوں کی اولاد تھے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم میں کہ اللہ نے مسخ ہونے والوں کی نہ نسل بنائی ہے نہ اولاد، بندر اور خنزیر اس مسخ سے پہلے بھی ہوتے تھے، جو موجودہ ہیں وہ انہی کی نسلیں ہیں، یعنی جو پہلے جنس مخلوق بندر خنزیر تھے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو بات مشہور ہے کہ موجودہ بندروں کی وہی نسل چلی آ رہی ہے جن پر عذاب ہوا تھا، یہ بیس لیس ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ کوسچن نمبر 13، یہ بہت پوچھا جاتا ہے، بس ادھر کسی نے قرآن اٹھایا نیچے بیٹھا اور ادھر سے کوئی آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا، اونچا نیچا ہو گیا، یا کوئی اٹھ کے جانے لگا اس کی پیٹھ ہو گئی۔ کلاس کی بعض اوقات اتنی اسٹرینتھ اس طرح ہوتی ہے کہ صف بندی میں یا اجتماع میں قرآن کو پیٹھ ہو جاتی ہے، فزیکلی پیٹھ، تو فوراً فتووں کی برسات شروع ہو جاتی ہے کہ بس جی یہ تو عذاب والی بات ہے، اس پر تو لعنت ہے کہ قرآن کو پیٹھ ہو گئی ہے۔ تو کوسچن نمبر 13 قرآن مجید کو پیٹھ کرنے سے متعلق ہے کہ قرآن مجید کو پیٹھ کرنے کا کیا گناہ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کو پیٹھ کرنے سے مراد کیا ہے۔ تو اس کا جواب سورہ بقرہ آیت 101 میں ہے، فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، یعنی سنا ان سنا کر دینا، لا علم بنتے پھرنا، تو یہ ہے پیٹھ پیچھے پھینکنا، یعنی احکامات سے، قرآنی آیات سے روگردانی کرنا، نہ کہ مصحف کو، جلد کو، صحیفے کو، قرآن کی کتاب کو۔ قرآن کریم یا سپارے اگر کہیں رکھے ہوں تو اس میں فزیکل یا ظاہری پیٹھ نہیں بلکہ معنوی اور حقیقی پیٹھ مراد ہے، جو کہ احکامات کو پسے پشت ڈالنا ہے، نہ کہ پشت کے پیچھے کرنا۔ یہ اصل میں پسے پشت ڈالنا اور مطلب ہوتا ہے، اور پشت کرنا اور مطلب ہے، یہاں پشت کرنے کی تو بات ہے ہی نہیں، پسے پشت ڈالنے کی بات ہے۔ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یہ جواب ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا یہ آیت کا حصہ یاد کر لیں یا ریفرنس ذہن میں رکھ لیں، بقرہ آیت 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ یہ لا یعلمون والا میننگ کو اگنور کرنا، عمل نہ کرنا، پسے پشت ڈالنا، یہ بات ہے۔ وراء ظہورہم، جس کی وعید ہے کہ اللہ بھی ایسے لوگوں سے اعراض کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ کون ہیں جو اس کے احکامات کو، قرآن کے پیغام کو پسے پشت ڈالتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہ فزیکل پیٹ نہیں ہے، تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ کوسچن 14 ہے، بابل شہر کے فرشتوں کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی پروننسیشن دیکھ لیں، یہ بابل ہے، قرآن میں بھی اسی طرح آیا ہے، بقرہ آیت 102 میں، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اور وہ جو بابل آتا ہے، آپ میں سے انڈین جو ہیں وہ انہیں شاید وہ شعر یاد آ رہا ہو جس کے الفاظ ہیں، میری ڈولی جہاں سے ہو کے نکلی، میں بابل کا وہی گھر سوچتی ہوں۔ بابل باپ والد کو کہتے ہیں، بابل، اور یہ بابل ہے، بابل شہر، عراق کا ایک قدیم شہر۔ اردو میں اس شہر کا نام اس شعر میں ہے، یہاں ہر ہر قدم عبرت کدے ہیں دیدۂ بنا، اے دیکھنے والے، قدم قدم پہ اللہ نے عبرت کے منظر رکھے ہیں۔ پھر آگے شاعر کچھ نام لیتا ہے، ہڑپا، یہ پاکستان کا شہر ہے قدیم، بابل، اس میں نام بھی ہے بابل، نینوا، یہ دونوں عراق کے شہر ہیں، بابل اور نینوا عراق کے قدیم شہر ہیں، اور کاشغر، کاشغر چین میں ہے۔ یہاں ہر ہر قدم عبرت کدے ہیں دیدۂ بنا، ہڑپا، مصر، بابل، نینوا اور کاشغر۔ کوسچن 15 ہے، بقرہ آیت 104 سے متعلق، جس میں فرمایا گیا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اس کی موافقت میں موجودہ دور کی کوئی مثال پیش کریں۔ اچھا، اس کی مثال ایک تو خود یہی واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سن رہے ہوتے، اور کچھ نکات جو انہیں اہم لگتے وہ چاہتے کہ دہرا لیں، یاد کر لیں، لکھ لیں، تو وہ آپ سے تھوڑی مہلت اور وقت لینے کے لیے کہتے کہ راعنا، ہمیں رعایت دیجئے، رعایت مانگنے کے لیے کہتے، توجہ کیجئے، رعایت دیجئے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہودیوں نے اس کا مذاق بنا دیا، اچھے بھلے لفظ کا مذاق، اور اس کو یوں پڑھتے، راعنا یا راعنن، ان کا رعونت سے اس طرح کہنا، اور اس کا معنی پاگل لینا۔ راعنا کا ایک مطلب احمق، بے وقوف، پاگل۔ اسی طرح راعینا کی طرح کہتے تو راعینا، یہ راعی سے بمانا چرواہا، گڈریا۔ حالانکہ صحابہ تو مہلت اور رعایت کے لیے کہہ رہے ہوتے تھے، ایک اچھا بھلا لفظ ہے، لیکن اس کے کئی معنی اور بھی نکل سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو اس طرح کہتے کہ وہ نیگیٹو سینس میں جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اب اس کی مثال دوں تو آج کل آپ دیکھیں کہ مولا، ये मौला वैसे तो दोस्त के माना में आता है, सब जानते हैं आप, किसी भी डिक्शनरी में देख लें मौला के कई मानी हैं। मौला बमाने मालिक आका के भी आता है, मौला बमाने दोस्त भी आता है। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया कि आपने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को मौला कहा। मन कुन्तु मौला फ़ालिजुन मौला, मौला बमाना दोस्त, यहाँ यही मुराद है। लेकिन आप देखें कि एक तबका है, ख़ास तौर पर शिरकिया बिदती अकायद रखने वाला, अली मौला मुश्किल कुशा कहते हैं। बाज़ सबको मालूम है अली मौला मुश्किल कुशा, वो मौला मददगार और मालिक और आका के माना में, यानी अल्लाह का शरीक बना दिया। हालांकि अल्लाह ही है मालिक, आका, नियामल मौला व नियामल नसीर, मददगार, लेकिन वो क्या कहते हैं, अली मौला मुश्किल कुशा। तो इस बिना पर ये दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रायना का लफ्ज़ दुरुस्त था लेकिन उसका एक दूसरा माना भी निकलता था और यहूदी वो मुराद लेते। अब चूंकि मौला का लफ्ज़ भी दुरुस्त है लेकिन लोग इसके गलत माना लेते हैं, अहले बिदत और शिर्क इसे अली मौला मुश्किल कुशा के तौर पर लेते हैं, तो इस बिना पर दुरुस्त नहीं। इस आयत से मालूम होता है अहले ईमान को हुक्म है उन अकवाल अल्फाज की मुशाबिहत ना करें, मना किया गया ला तकुलू, जो किसी कौम में बतौर शिर्क मशहूर हों, जैसे रायना था या मौला है। और हदीस में भी है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो शख्स किसी कौम की मुशाबियत करे वो उन्हीं में से है। इसी तरह आप खुद और भी देख सकते हैं, कई निकल आएंगे, हर वो लफ्ज़ माना अमल जो किसी कुफ्र शिर्क बिदत में मुबतला है उस कौल फेल अमल से इज्तनाब लाजिम है। अल्लाह ताला ने मना फरमाया है ला तकुलू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुलू राइना, हालांकि सही लफ्ज़ है, सही मतलब भी निकलता है मगर मना कर दिया गया। क्वेश्चन 16 है ला इल्मी और गलती से, गलत सिमत यानी काबा की दूसरी जानिब नमाज पढ़ ली जाए तो क्या उसे दोबारा पढ़ेंगे। सूरह बकरा आयत 115 यानी 115, इसमें जो वाज़े तौर पर है वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, और अल्लाह ही के लिए मशरिक व मगरिब है तो तुम जिस तरफ रुख करो सो वहीं अल्लाह का चेहरा है, बेशक अल्लाह वुसत वाला सब कुछ जानने वाला है। अब इससे वाज़ तौर पर मालूम हो रहा है कि ला इल्मी और गलती से, गलत सिमत में यानी गैर क़िबला नमाज पढ़ ली जाए तो लौटाने की ज़रूरत नहीं है, वाज़ तौर पर मालूम हो रहा है। और इसकी मज़ीद ताईद और तस्दीक तफसीर अल-क़ुरानुल करीम में हाफिज़ अब्दुस्सलाम रहमहुल्लाह ने दलाइल के साथ की है, आप उसे मज़ीद ख़ुद भी पढ़ें। बात यह है कि हमारे यहाँ मखसूस स्कूल ऑफ थाट या बाज़ स्कॉलर्स अपने फ़हम और इज्तिहाद की बिना पर कोई फतवा दे देते हैं तो हम दूसरी बात को बर्दाश्त भी नहीं करते। अब ज़ाहरी सी बात है एक चीज़ गलती है, और शरीयत में गलती के हवाले से क्या है कि ला इल्मी और गलती माफ़ है, इस पर मुआख़ज़ा नहीं किया जाएगा। अब एक शख्स ने ला इल्मी या गलती या मजबूरी से ऐसा किया तो वो उसको माफ़ है, अगर वो ख़ुद एहतियातन दोबारा पढ़ लेता है तो ये अफजल हो सकता है, डबल सवाब है, लेकिन अगर वो ना पढ़े तो उस पर कोई गुनाह नहीं रहता। और इस हवाले से एक दलील भी मिलती है जो हाफिज़ अब्दुस्सलाम ने भी जिक्र की है इस आयत की तफसीर में, सुनन अबू दाऊद के हवाले से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी अब्दुल्लाह को भेजा कि वो खालिद बिन सुफियान को कत्ल कर दें क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में फ़ौज जमा कर रहा था। तो ये गए तलाश करने के लिए, अब जहाँ जिस वक़्त उन्हें वो नज़र आया उधर असर की नमाज का वक्त जा रहा था और अब्दुल्ला बिन उनैस का चेहरा काबा की मुखालिफ सिमत था, उधर असर का वक्त हो गया तो उन्होंने नमाज फौत होने के खदशे के पेश नज़र दुश्मन की तरफ चलते चलते नमाज पढ़ ली, फिर जाकर उसे कत्ल कर दिया, मिशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये खौफ सफ़र मजबूरी है और वाज़े तौर पर कुरान की आयत है और इस पर बेशुमार दलाइल हैं कि अगर गलती से या ला इल्मी से कोई काम हो जाए तो उसके लौटाने की ज़रूरत नहीं होती और उस पर गुनाह नहीं है क्योंकि भूल चूक माफ़ है, रुफियान उम्मतुल खता व निसियान व बस्तुकरी हुआ अलई, मेरी उम्मत से भूल चूक और ज़बरदस्ती कराए गए काम माफ़ कर दिए गए हैं, सुभान अल्लाह। तो ये जो जाहिर है जो भी मुसलमान ला इल्मी या गलती से गैर क़िबला की सिमत नमाज पढ़ ले तो वो ला इल्मी और गलती तो हो सकती है जानबूझ के नहीं, लेकिन इसके बरखिलाफ़ बास ने क़िबला की अहमियत और क़िबला की लुजूम की ताकीद के पेश नज़र इसको लाजिम करार दिया कि वो दोबारा पढ़े। मेरे ख्याल में इस फतवा में ख़्वाह वो अरब स्कॉलर के हों या अजम के या किबार के या जिनके भी इम्कान है कि इसमें तसीह की जाए। یا یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے اور جو اس کو قبول کر لے یہ اس کے نزدیک ہے، اور جو اس کو سمجھ لے تو اس میں بھی گنجائش ہے۔ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ میں اس پر اس لیے بھی توجہ دے رہی ہوں کہ میری ایک سسٹر اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھیں، کیونکہ انہوں نے ایک مفتی کا فتویٰ سنا کہ اگر غلطی سے بھی غیر قبلہ کی جانب نماز پڑھ لی جائے تو وہ لازم لوٹائے، اور پھر انہوں نے سرچ کیا اور مختلف فتاوی بھی ملے، موجود ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں تو یہ ہے۔ تو اس پر تھوڑا میں نے چاہا کہ مکمل جو میرے پاس دلائل ہیں میں وہ پیش کر دوں۔ یاد رہے کہ یہ حضر یعنی حالت اقامت میں پڑھی گئی نماز کے متعلق ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے ہے، علم رکھتے ہوئے ہے، کسی کو معلوم ہے کہ یہ قبلہ ہے پھر بھی وہ غلط کی طرف کرتا ہے تو پھر تو وہ جواب دہ ہے، گناہگار ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، جیسے بھول چوک کی صورت میں، مجبوری خوف کی صورت میں۔ اور جہاں تک سفر کی بات ہے تو شروع کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جیسے سواری جا رہی ہے اس طرف آپ کی سائیڈ ہوتی جائے، نفل میں گنجائش ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی غیر قبلہ کی طرف رخ ہو گیا تو فرق نہیں پڑتا۔ اس کے متعلق مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ فرماتے ہیں اسی کے بارے میں یہ آیت اتری، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ سفر اور نفل کی بات ہے، رہے فرض اور حضر یعنی حالت اقامت، تو اس میں قبلہ کی طرف رخ کرنا تو ضروری ہے، البتہ خاص صورتوں میں جیسے لا علمی، غلطی، مجبوری، خوف، جنگ وغیرہ میں ضروری نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، یہ کچھ احکام و مسائل تھے۔ اب اس پارے میں چونکہ جادو شیاطین کا ذکر آیا، اسی طرح نظر بد کے مسائل ہیں، نفاق، روحانی امراض اور طلب ہدایت کی فکر اس پارے میں نمایاں رہی ہے، تو اس سے متعلق کچھ ادعیہ میں نے صحیح احادیث سے اس پارے کی مناسبت سے جمع کی ہیں۔ اب ڈسکشن کلاس کا لنک آپ کو شیئر کیا جاتا ہے، آپ میرے ساتھ انہیں پڑھیے، سمجھیے اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے مانگیے، ہو سکے تو زبانی یاد کر لیجئے۔